9 ذوالحج آ گیا. اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ، یوم عرفہ، عرفات کا دن، 9 تاریخ. آپ منا سے چلے، یہ تھا منا، اور آ گئے کہاں؟ عرفات. عرفات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے، اسے جبل عرفات کہتے ہیں. اس پہاڑ کے ساتھ ایک وسیع میدان ہے جسے وادی عرفات کہتے ہیں. 9 تاریخ کو اس جگہ، اس میدان میں اکٹھے ہونا، جمع ہونا اور کھڑے ہونا، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں. وقوف، یوم عرفہ کو کیا ہے؟ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ، یہ ضروری ہے. حج کا اہم ترین رکن ہے، جس سے یہ مس ہو گیا دل کا یہ کام، اس کا حج نہیں ہوتا. 9 تاریخ تھی، منا سے آپ عرفات آئے. آپ کو یہاں اس جگہ ٹھہرنا ہے، لیکن کب؟ زوال آفتاب کے بعد. وقوف عرفہ کب ہوگا؟ زوال آفتاب کے بعد، یعنی جب دوپہر ڈھل جائے گی. اگر کوئی شخص عرفات جاتا ہے اور صبح ہی صبح، مثلا منا سے چلا ارلی مارننگ، 10 بجے پہنچا عرفات، 11 بجے واپس آ گیا، سب خالی تھا، مزے سے میں تو ہو کے آ گیا، اس کا حج نہیں ہوا. کیونکہ وہاں پہنچنا لازم ہے کب؟ جب دوہر ڈھل جائے، سب یہاں جمع ہوں گے، سب کے سب لوگ. یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب سے بڑی گیدرنگ یہاں ہوتی. کیونکہ باقی جگہوں پر کچھ لوگ پیچھے ہیں، کچھ آگے ہیں، کچھ پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتے، لیکن یہاں سب کو پہنچنا ہے. پہنچ گئے، جو ہی ظہر ڈھلی، آفتاب ڈھلا، آزان ہوئی اور ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھی گئی. یہیں پر وہ مشہور خطبہ ہوتا ہے جو آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، حج کا خطبہ جس کو بولتے ہیں. یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ دیا تھا جس کو کیا بولتے ہیں؟ حجت الوداع کا خطبہ، خطبہ حجت الوداع. ایک اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے دیا تھا. تو یہاں ایک تو کھڑے ہونا ہے، دوسرا زوال آفتاب کے بعد ہے، یعنی کھڑے ہونا. پھر یہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی اور پلس خطبہ سنا جائے گا. پھر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جانا ضروری ہے، سنت ہے. ویسے تو بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہیں، جو کھڑا نہیں ہو سکتا ویل چیئر پہ، کوئی حرج نہیں، اس کا بھی حج ہو جائے گا. یعنی یہاں پہنچنا تو فرض ہے، لیکن کھڑے ہونا فرض نہیں، سنت ہے. آپ بیٹھ کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نڈھال ہے، لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے، بس پہنچ گیا، ہو گیا حج. اب سارے کے سارے لوگ یہاں ظہر سے لے کے مغرب تک رکتے ہیں، مغرب، اور سب انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی آزان ہو، اعلان ہو، تو یہاں سے روانہ ہو جائیں. اتنا حیرت انگیز منظر ہوتا ہے یہ کہ ادھر آزان ہوگی اور دل میں ہوتا ہے نماز، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی جاتی، اور عین آزان کے وقت وہاں سے چلا جاتا ہے. سب لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، سب قافلے آگے پیچھے. جو ہی سورج غروب ہوا، سب کے سب موو کر گئے. ایسی اطاعت نظر آتی ہے کہ ساری دنیا میں لوگ آزان مغرب کے ساتھ ہی نماز شروع کر دیتے ہیں. یہاں کے لوگ جو حج کرنے آئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہاں نہیں نماز پڑھنی، اس جہاں سے چلو. کدھر چلو؟ مزدلفہ. اب آگے ہم رات گزار لیں مزدلفہ. مزدلفہ، عموماً اس کو مزدلفہ پڑھتے ہیں، حالانکہ مزدلفہ ہے. ٹھیک، رات یہاں گزارنی ہے بس. یہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مشعر حرام، مشعر. اس پہاڑی کے آس پاس وسیع میدان ہے، وہاں پر سب لوگ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء جمع کی جاتی ہے. اور جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی ہے، وہ وہاں اپنا اپنا قافلہ یعنی ٹھہرا لیتے ہیں. سب لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ چند گھنٹے صرف یہاں ٹھہرنا ہے، فجر تک، فجر کی نماز تک بس ٹھہرنا ہے. اس لیے عموماً یہاں پر سب کھلے میدان میں ہوتے ہیں. یہاں پہنچ کے رات نمازیں پڑھی، کچھ ذکر کیا، سو گئے. یہاں سونا مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے. پھر تہجد کے وقت آپ اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز فجر اندھیرے میں ادا کریں، غلس بولتے اس کو، غین لامسین، غلس. اور طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک خوب خوب ذکر کریں، خوب خوب ذکر. جو ہی سورج نکل آئے پھر آپ نے یہاں نہیں رہنا، اب یہاں سے پھر چلنا ہے. کہاں آ گئے آپ؟ آگے چلے گئے. 10 ذوالحج ہو گئی آج. مزدلفہ سے آپ منا آ گئے واپس، دوبارہ منا. منا میں جب آپ پہنچے تو اب آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں. یہاں ہم لوگ تو عید منا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، لیکن حاجی لوگوں کو عید منانے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. وہ پہنچتے ہی یہاں تین شیطان ہیں، منا کے اندر تین شیطانوں کے نشان ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچہ ذبح کرنا چاہا تو شیطان نے آ کر ان کو روکا، پھر اسے چھوڑ کے آگے گئے، پھر تیسری جگہ، بالآخر ذبح کر دیا. تو تین بڑے بڑے پلرز ہیں جن کو جمرہ بولتے ہیں، جمرات اس کی جمع ہے، جمرہ، جیم میم رے. ان میں سے جو ایک جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ بولتے ہیں، عقبہ، آج صرف اس کو کنکریاں مارنی، اس جمرے کو، سب کو نہیں مارنی، تین ہیں لیکن صرف ایک کو مارنا. اب یہ 10 تاریخ ہے اور یہ یوم النحر کہلاتا ہے، یوم النحر، قربانی کا دن. پہنچتے ہی آپ نے کیا کیا؟ ایک شیطان جس کو عقبہ بولتے ہیں، جمرہ عقبہ، اس کو کنکریاں ماری، پھر آ کر قربانی کی. قربانی، یہی سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پر قربانیاں ہوتی. قربانی کے بعد کیا ہوا؟ بال کٹوائے یا منڈوائے، یہ سب 10 تاریخ کے کام ہیں. بال کٹوانا، 10 ذوالحج، یوم النحر، تین اہم کام. ایک شیطان کو کنکریاں مارنا جس کا نام جمرہ عقبہ ہے، قربانی کرنا اور بال کٹوانا. یہاں آ کے احرام آپ نے کھول دیا لیکن سب پابندیاں ابھی نہیں کھلی. آپ بال کٹوا کے، عورتیں جو ہیں وہ ٹریمنگ کراتی ہیں، تھوڑے سے بال کہیں سے کٹوا لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نہا سکتے ہیں. اپنے بال کاٹ لیے تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اپنا نارمل ڈریس پہن سکتے ہیں، سب اب ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی ایک پابندی باقی ہے اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، وہ نہیں ہو سکتا. یعنی لباس کی حد تک احرام کھول دیا، نارمل ڈریس میں آ گئے، لیکن ساری پابندیاں ابھی نہیں ختم ہوئی، باقی سب ختم ہو گئی. وہ جو شکار کرنے کی پابندی تھی وہ بھی جانور ذبح کر لیا، بال نہیں کاٹنے ہوتے احرام میں وہ آپ نے کاٹ لیے، ناخن نہیں کاٹنے آپ کاٹ سکتے ہیں. آپ نہا لیے، نہانا تو ویسے بھی جائز ہے لیکن خوشبو کا استعمال جائز نہیں، اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بالکل فریش ہو جائیں، دن گزاریں. پھر آپ چاہیں تو مکہ آ جائیں. اسی دن شام کو عموماً لوگ مکہ آ جاتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے، آ جائیں تو اچھا ہے، کام ختم ہو. مکہ آ کر آپ طواف اور سعی کریں گے، یہ حج کا دوسرا رکن ہے، طواف اور سعی. طواف اور سعی کرنے کے بعد آپ پھر تھوڑے سے بال کاٹیں گے اور اس طرح آپ مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. اب یہ کہ مکہ آ کر یہیں رہنا نہیں، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے آپ کو. 10 کے بعد 11 تاریخ، 12 تاریخ اور اگر آپ چاہیں تو 13 تاریخ. یہ تین دن، ان کو بولا جاتا ہے ایام تشریق، یوم کی جمع، ایام تشریق. یہ تین دن، 11، 12 اور چاہیں تو 13، یہ تین دن آپ نے کہاں گزارنے ہیں؟ یا دو دن منا میں ہی گزارنے ہیں. اور ہر روز کیا کرنا ہے؟ تکبیریں پڑھنا ہے، نمبر ایک تکبیریں پڑھنا، نمبر دو شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور نمبر تین کھانا پینا. بس یہ کھانا پینا میں نے کیوں ایڈ کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اللہ کے ذکر اور کھانے پینے کے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کے اور کھانے پینے کے کوئی کام نہیں ہوتا. بس ایک زوال آفتاب کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد آپ کنکریاں مار دیتے، اس سے پہلے نہیں. جو 10 تاریخ کی کنکریاں تھیں وہ سورج ڈھلنے سے پہلے مارنی اور ایک شیطان کو مارنی. باقی 3 دن کیا ہے؟ ظہر کے بعد اور تینوں شیطانوں کو. اور کیا کام کرنا ہے؟ خوب خوب تکبیریں پڑھنی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور کھانا پینا، بات چیت، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، اپنی عبادت اور سونا، بس. اب آپ کے سارے کام ختم ہو گئے، حج پورا ہو گیا. کچھ خواتین جو 10 تاریخ یا 11 یا 12 یا 13 تک بھی طواف نہیں کر سکی ناپاکی کی وجہ سے، تو باقی کام سارے وہ کر سکتی ہیں. صرف طواف اور سعی جو ہے وہ رہ جائے گا، وہ ذوالحج کے آخری دن تک ہو سکتا ہے. لیکن احرام کی پابندی رہے گی، شوہر اور بیوی کا تعلق منع رہے گا. ٹھیک. اب یہ ہے حج کا مختصر سا قصہ جو آپ کو 8 تاریخ سے شروع کرنا ہے، 12 یا 13 تاریخ پہ آ کے ختم کرنا ہے. اور طواف انہی دنوں میں سے کسی ایک دن میں منا پہنچنے کے بعد کرنا ہے. اگر ان دنوں میں ممکن نہ ہو تو کچھ تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے، مثلا ایک شخص بیمار ایسا پڑا کہ ہاسپٹل پہنچ گیا، اب وہ طواف کر ہی نہیں سکتا، تو کیا اس کا حج نہ ہو؟ ہو سکتا ہے. کب تک ہو سکتا ہے؟ ذوالحج کی آخری تاریخ تک. ہاں، اگر وہ گزر گیا تو پھر گیا. اب آپ ان آیات کو دیکھیے. اب میں اس کی روشنی میں جو گفتگو ابھی تک میں نے کی، یہ آیات میں آپ کو سمجھاؤں گی. اب آپ نے ان کو کنفیوز نہیں کرنا، اور بیچ میں بار بار سوال نہیں کرنے، اور ہاتھ نہیں کھڑا کرنا. جب حج کا سارا لیکچر مکمل ہو جائے گا پھر آپ سے سوال سنو گی. ایک بات یاد رکھیے، جو یاد دہانی ہے صرف، کہ یہ آیت کس طرح ریلیٹڈ ہے پچھلی آیات سے، نیکی کی اقسام. اچھا، حیران کن بات ہے نا کہ روزے کی بات کے بعد بیچ میں ساتھ ہی حج آ جانا چاہیے تھا ہمارے خیال میں تو، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حج نہیں، بیچ میں جہاد کا ذکر کر دیا. کہ نیکی صرف روزہ حج نہیں، جہاد بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں نیکی کا کتنا وسیع تصور ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیات کیا کہتی ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ شکر، آپ تو معلوم ہو گئے. 1 شوال سے لے کر 10 ذوالحج تک کو اشہر الحج کہا جاتا ہے. شوال، ذیقعد، ذوالحج. اگر کوئی شخص رمضان میں گیا ہے حج کی نیت سے، تو ویسے اس کے دل کا ارادہ ہو سکتا ہے، مگر پراپر ریچول نہیں اس وقت ہوتا. اس کا حج پھر حج افراد ہوگا، تمتو نہیں ہو سکتا. جو تمتو کرنا چاہے وہ 1 شوال سے لے کر 10 ذوالحج تک یعنی جا سکتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. فمن فرض، تو جو کوئی مقرر کرے، فرض کرے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج حج کو، تو اسے کیا نہیں کرنا؟ احرام کی پابندی کرنی ہے، جس میں فلا رفس، نمبر 1، کوئی شہوانی فعل، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی شوہر اور بیوی کا تعلق نہیں رکھنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی 1 شوال کو گیا ہے تو 10 ذوالحج تک نہیں رکھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ احرام پہنے ہوئے ہے، احرام کی حالت میں ہے، تو اس وقت فلا رفس ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام. فسوق فسق سے ہے اللہ کی حدوں کو توڑنا. تمام گناہ کے کاموں کو فسق کہا جاتا ہے. ایک حدیث میں گالی دینا فسق ہے، معلوم ہوتا ہے, جس کا پتہ چلتا ہے کہ صرف کام نہیں, قول اقوال اگر آپ زبان سے بھی غلط باتیں نکال رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے, فسق ہے. تو حج کے دنوں میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں آپ عادی ہیں گالیاں دینے کے تو دیتے چلے گئے, نہیں. حج تو ایک ٹریننگ پیریڈ ہے, جس کو عادت ہے وہ ان دنوں اپنے آپ کو روک کر, کچھ رمضان میں روکا, کچھ بچا کچا جا کے حج پہ اصلاح ہوئی تو تقوی کی ٹریننگ ہو گئی. ولا فسوق, کوئی گناہ کا کام نہیں. ولا جدال, اور نہ کوئی جھگڑا. کیا جدال فسوق میں شامل نہیں؟ شامل ہے, لیکن بطور خاص الگ طور پر بھی. اس لیے ذکر کیا گیا کہ حج کے موقع پر ایک بہت بڑا ازدحام, کراؤڈ ہوتا ہے, اور ہر شخص گرمی کی اور رش کی کثرت کی وجہ سے لڑنے جھگڑنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے. کسی جگہ نماز کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو کہیں واش روم خالی نہیں, اور کہیں سواری نہیں مل رہی, اور کہیں اتنی اتنی دیر اشاروں پہ رکنا پڑتا ہے کہ آپ ساری زندگی کے رکنے کو جمع کر لیں. تو ایسے میں ہر شخص ہر درجہ میں اپنے آپ کو تکلیف محسوس کرتا ہے, تو اس وقت انسان کا امتحان اور سخت ہو جاتا ہے جب یہ کہا گیا کہ نہیں, کسی سے جھگڑنا نہیں. اب دیکھیں, جب بہت رش ہوتا ہے نا, کسی کی کوہنی لگ جاتی ہے آپ کو, کسی کا دھکا پڑ جاتا ہے, کوئی شخص آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ جاتا ہے, کوئی آپ کا کپڑا کھینچ جاتا ہے کہیں, اور دم گھٹنے لگتا ہے, کہیں سانس ہی نہیں آتا, ایسے میں انسان بہت جلد غصے میں آتا ہے. تو فرمایا کہ بطور خاص جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ بھی, یعنی جو آپ کا قافلہ ہے وہ بھی, اور جو آپ کے رشتہ دار عزیز گئے ہیں وہ بھی, اور اگر کوئی شوہر بیوی گھر میں بہت لڑنے کے عادی ہو تو ان کو بھی اتنے دن پرہیز کرنا ہوگا. ولا جدال فی الحج, حج میں کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی, ورنہ حج حج ہی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حج هذا البيت, جس نے اس گھر کا حج کیا, فلم يرفث, کوئی بے حیائی کی بات نہ کی, ولم يفسق, نہ کوئی گناہ کا کام کیا, خرج من ذنوبه, وہ شخص نکلا اپنے گناہوں سے, كيوم ولدته امه, اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا, یعنی اتنا پاک ہو کے نکلا اس دن کی طرح جس دن اس نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی, بالکل معصوم بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو کے جائے گا وہ شخص جو رفث, فسوق اور جدال سے پرہیز کرے گا. اور اگر حج بھی ہو رہا ہے اور یہ کام بھی ہو رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیا اس حج کا نتیجہ ہے. اور کئی لوگ وہاں تھوڑا پرہیز کرتے ہیں, واپس آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب حاجی کا ٹائٹل مل چکا ہے, اس لیے جو چاہے غلط کام کریں, تو واپس آ کر بھی کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے تو وہاں بھیجا گیا تھا کہ ٹریننگ لے کر آئیں. وما تفعلوا من خیر, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا یہ اور یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا, جو بھی نیکی کرو گے, کرنے کی تو بہت سی چیزیں, نہ کرنے میں تین کام اور کرنے کے بہت سے کام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو چیزیں منع ہیں وہ تو گنی چنی ہیں, اور جو کرنے کا کام کرنے کا مجال ہے, مجال سے مراد جو آپ کا یعنی میدان ہے, وہ بہت وسیع ہے. وما تفعلوا من خیر, اور جو نیکی کا کام تم کرو گے وہاں جا کر, اور عام زندگی میں بھی, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, صدقہ, خیرات, کسی کی مدد, کوئی بھی اچھی بات, وہ یعلمہ اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں جا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں, طواف کرتے رہتے ہیں, نفل پڑھتے رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, سب اچھے کام ہیں. لیکن قدیم زمانے میں مسلمان وہاں جا کر بھی علم حاصل کرتے تھے, وہاں پر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے, اور کچھ لوگ جب جاتے تو اس نیت سے کہ کچھ ریچول ادا کریں گے اور باقی وقت سیکھنے میں گزاریں گے. مثال کے طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ہوتی تھیں. جی ہاں, ایک خاتون تھی جن کا نام کریمہ المروزیہ تھا, مروز کی رہنے والی تھی, مروز یا مروز, ایران کا شہر ہے. وہاں سے یہ خاتون مکہ آ گئی, وہیں رہ پڑی. اس زمانے میں ویزے کا اور اقامے کا مسئلہ نہیں تھا, اس لیے اور ہر شخص جا کے رہنا بھی نہیں چاہتا تھا, وہی رہتا تھا جس کا کوئی کام ہوتا تھا, کیونکہ ہر شخص کام کرتا تھا. اب ہمارے ہاں تو چونکہ بیکاری عام ہو گئی ہے, اس لیے پناہ گاہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں ہم بھیک مانگ کے گزارا کر سکیں. خیر, وہ خاتون مجاورہ کہلاتی تھی. مجاور ہوتا ہے کہ جو کسی کے پڑوس میں رہ جائے, تو وہ وہیں رہتی تھی ہر وقت. اور بڑے بڑے علماء نے ان سے جا کر علم حاصل کیا. خطیب بغدادی ایک بغداد کے رہنے والے بہت بڑے سکالر تھے, کسی اور موقع پہ تفصیل سے ان کا ذکر کروں گی. انہوں نے حج کے موقع پر کریمہ المروزیہ سے 3 دن میں بخاری مکمل کر لی. صحیح بخاری اونلی 3 ڈیز. اب آپ دیکھیں کہ 3 ڈیز میں اگر آپ اسے پورا کرنا چاہیں تو صبح سے شام تک, شام سے زویر تک, سوائے فرض نمازوں کے اور تھوڑا کھانے پینے کے, باقی اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اچھا, ان دنوں میں یہ نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں آج کل تعلیم کا کیا نظام ہے کہ بس سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہونی چاہیے, چاہے آپ نے سلیبس پڑھا ہے, اصلی پڑھا ہے یا نقلی یا خلاصے یا نوٹس یا ادھر ادھر کی باتیں. یہ تصور نہیں تھا. دیکھا کیا جاتا تھا کہ کون سی کتاب پڑھ لی ہے, اس لیے وہاں پوری پوری کتاب پڑھی جاتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ کہ وقت پورا ہو گیا تو پوری نہیں بھی ہوئی کتاب تو کوئی بات نہیں, چھٹی ہو گئی. تو وہاں اس دور میں یہ دھوکہ دہی کا رواج نہ تھا, کام پورا کیا جاتا تھا. خیر, یہاں پر جو فرمایا ہوا نا تفلو من خیر, وہاں آ کر اس اللہ کے گھر میں جو نیکی کا کام کرو گے, یا علم اللہ, اللہ اس کو جانتا ہے. ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا, شہرت کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں. وہ تزبدو, اور زاد راہ لے کے جانا. زاد راہ کیا ہے؟ راستے میں استعمال کا, ضرورت کا سامان, سفر کا خرچہ, کھانے پینے کی چیزیں, پہننے کا کپڑا, استعمال کی ضروری چیزیں. کیوں, یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تو ہر شخص عقل مند ہے جو جا رہا ہے, وہ استعمال کی چیزیں لے کر ہی جائے گا. لیکن سب لوگ اتنے عقل مند نہیں ہوتے. کئی لوگ تقوی کا یا اللہ کے بھروسے کا ایک بڑا غلط مفہوم سمجھتے ہیں کہ کام نہ کرو اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہو ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اہل یمن نے بھی کوئی ایسا ہی مفہوم سمجھا, تو کہا جاتا کہ اہل یمن زاد راہ کے بغیر آتے, کچھ نہ لے کر آتے, پھر لوگوں سے مانگتے رہتے, اور جب انہیں کہا جاتا کہ خود اپنا ساتھ لے کر آؤ تو وہ کہتے ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے, اللہ کے گھر آئے, اللہ کے نام پہ نکلے, وہ نہیں کھلائے گا تو کون کھلائیں گے, ہم تو اس کے مہمان ہیں. تو فرمایا کہ یہ تصور غلط ہے. اللہ نے دنیا اسباب کی پیدا کی ہے, اسباب استعمال کرو, سامان ضرورت ساتھ لے کر آؤ, اور ہاں صرف چیزیں ہی نہیں سمیٹو بلکہ کچھ اور بھی ساتھ لے کے چلو. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زاد راہ تقوی ہے. صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں, تقوی بھی ساتھ ہو, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا احساس, گاڈ کانشیسنس. یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کے دل میں اللہ کی لو لگ جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کا احساس, اویئرنیس ایک جاگ جاتی ہے, تو روح کی لطیف سطح پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے, دل کی دنیا میں جو ایک عجیب انقلاب آتا ہے جس میں انسان کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتا رہتا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو کوئی اور غرض چھانے سے پہلے اللہ کی محبت چھا جاتی کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, مشکل کام ہو یا آسان کام ہو. یہی کیفیت تقویٰ ہے. فرمایا کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دل کے احساس کو بھی لے کے چلنا تاکہ حج کی روحانیت سے فائدہ اٹھاؤ, ورنہ محض ایک سفر ہوگا, محض آنا جانا ہوگا. واتقون یا اولی الالباب, اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تقویٰ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ. عقل مند لوگ ہیں وہ جو اللہ کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں اس احساس کے ساتھ. پھر فرمایا لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی تجارت اور حج ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو کہیں گے نہیں نہیں بالکل نہیں, دنیا اور دین الگ الگ رکھو. تجارت کرنا ہے تو الگ, بزنس ٹرپ لگاؤ, اور حج کرنا ہے تو الگ جاؤ. ہم پھر تقوی کے ایک ایسے اعلیٰ ترین معیار پہ جا پہنچتے ہیں جہاں دنیا کو کنڈم کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا کہ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ تم کام کاج چھوڑ دو, دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنا تقوی نہیں, وہ تو رہبانیت ہے. ہاں تم حج کے لیے نکلے ہو, لیکن اگر ساتھ ساتھ تم اپنے کوئی تجارت کا کام بھی کر سکو تو کوئی ممانعت نہیں, کیونکہ بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ نہیں حج کو جا رہے ہیں تو اب وہاں بزنس بھی کریں گے ساتھ, تو نیت خراب ہو جائے گی. نہیں, نیت خراب نہیں. ایک ہے تجارت کے لیے جانا اور ساتھ حج کر لینا, اور ایک ہے حج کے لیے جانا اور ساتھ تجارت بھی کرنا. تو اس میں فرق ہے. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں ضرورت پوری کرنے کو, کچھ سامان یہاں سے لے جاتے ہیں, وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں, وہاں بیچ ڈالتے ہیں اور کچھ تھوڑا نفع آ جاتا ہے, اس سے تمہارا کھانا پینا نکل آتا ہے, تو اسلام کی روح سے اس بات میں کوئی گناہ نہیں. اسی لیے اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ لیس علیکم جناح, تم پر کوئی گناہ نہیں. کس بات میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فَإِذَا أَفَضْتُمْ, پھر جب لوٹو تم, پھیلو تم, منتشر ہو تم, کیونکہ عرفات میں سب کٹھے تھے نا, اب جب وہاں سے نکلے تو سب پھیل گئے, الگ الگ ہو گئے. وہ پانی کا پھیلنے سے یاد کر لیں, افیض ہو. جب پلٹو تم, کہاں سے پلٹو تم؟ من عرفات, عرفات سے. کس دن؟ 9 تاریخ کو, جس دن حج کا رکن اعظم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ, حج تو عرفات کی حاضری کا نام ہے. 3 دفعہ فرمایا رکن اعظم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے, حج عرفات کی حاضری ہے, حج عرفات کی حاضری ہے. تو جب وہاں سے تم پلٹو, فذکر اللہ, تو ذکر کرو اللہ کا. کہاں؟ عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس, یعنی اس پہاڑ کے قریب آ کر. لیکن اگر قریب نہ بھی جا سکے, بہت دور قافلہ ہو اور جانے میں دقت ہو, بچے ساتھ ہو یا اور مشکل ہو, تو جہاں بھی ہو مزدلفہ کے اندر, وہاں بھی کر سکتے ہو. جی کس دن کی بات ہے؟ جی 9 تاریخ گزار کے آگے رات, یعنی 10 کی رات. رات پہلے آتی ہے نا, 10 تاریخ کی رات. رات گزر گئی, صبح ہو گئی, فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا وقت خاص طور پر اس ذکر کے لیے مخصوص ہے.